الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اسلام میں جہاد کا عمل چوٹی کا عمل ہے، اور حدیث میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا عمل اتنا اونچا ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں اس کا کوہان. جیسے اس کا کوہان بلند ہوتا ہے، یہ زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند ہوتی ہے، جہاد بھی ایسے ہی بلند عمل ہے، عظیم عمل ہے. اور میں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر جہاد کیا جائے گا تو مسلمانوں کو دنیا میں سربلندی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی وہ سربلند ہوں گے، اور آخرت میں جو شہیدوں کے بلند درجات ہیں وہ حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو سربلندی، کامیابی، کامرانی انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگی. چنانچہ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے افضل کون سا عمل ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا گیا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایمان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہے. پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مقبول حج، حج مبرور اور حج مقبول سب سے بہتر ہے. تو بلا شبہ اسلام کے اندر جہاد کا عمل چوٹی کا عمل ہے. جب تک مسلمان اس دنیا میں جہاد کرتے رہے, سر بلند رہے, کامیاب رہے, کامران رہے, اور دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں ان کے سامنے ڈھیر ہو گئیں اور سب ان کے ماتحت ہو گئے, اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے سر بلندی عطا فرمائی, جب سے انہوں نے جہاد چھوڑا ہے اس وقت سے یہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو سعید, جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہے, جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و پیغمبر ہونے پر راضی ہے, تو اس کے لیے جنت واجب ہے, اس کے لیے جنت واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان تین باتوں پر راضی ہونے سے اس کو اپنی رحمت سے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. اس لیے یہ کلمہ صبح شام تین تین دفعہ پڑھنا چاہیے, رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا, وبمحمد نبیا, رضیت باللہ ربا, رضیت باللہ ربا, وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ تین دفعہ آدمی صبح پڑھے, تین دفعہ شام پڑھے, تو یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اس کا معمول بنانا چاہیے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت سن کر کے بڑا تعجب ہوا کہ عمل تو بالکل چھوٹا سا اور معمولی سا ہے اور فضیلت اتنی بڑی. بھائی, ہر مومن اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہی ہے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہی ہے اور حضور کے نبی ہونے پر راضی ہی ہے. اب یہ تو کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے, یہ تو بہت ہلکا پھلکا, نہایت آسان اور چھوٹا سا عمل ہے, لیکن فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. اس لیے ان کو یہ فضیلت سن کر بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے حضور سے فرمایا, ذرا دوبارہ حضور یہ فضیلت ارشاد فرما دیجیے. آپ نے دوبارہ بھی فضیلت ارشاد فرما دی. پھر آپ نے فرمایا کہ ابو سعید, اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے, اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے جس کے ذریعے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں, اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا یہ ثواب عظیم ہے کہ مجاہد کے اللہ تعالیٰ جنت میں 100 درجے بلند فرمائیں گے, اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے, اور زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے, 500 سال. اسی طرح 500 سال کی مسافت جنت میں ہر 2 درجوں کے درمیان ہوگی. کیا ٹھکانہ ہے جہاد کی فضیلت کا, کیا عالم ہے اس کی فضیلت کا. اتنا اونچا یہ عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں, اور جنت میں بھی اتنا اونچا مقام, کہ 100 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتے ہیں. اور جہاد کا عمل تو ایسا زبردست عمل ہے اور اتنا اونچا عمل ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی حصہ لے تو اس کا بڑا ثواب ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کی چوکی داری کرنا اور نگرانی کرنا, ایک دن کی چوکی داری اور نگرانی کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے افضل ہے. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن کی نگرانی کرے, سرحد اسلام کی نگرانی کرے, چوکی داری کرے, لشکر اسلام کی نگرانی کرے, چوکی داری کرے. تو ایک دن کی چوکی داری کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے, ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا کے اندر ہیں. اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات نگرانی کرنا, اللہ کے راستے میں ایک رات نگرانی کرنا ایسی 1000 راتوں سے افضل ہے, ایسی 1000 راتوں سے افضل ہے کہ ان تمام راتوں میں جاگ کر آدمی عبادت کرے اور دن کو روزہ بھی رکھے. اتنی بڑی فضیلت. اور مجاہدین کو تو چوکی داری کرنی ہی پڑتی ہے, وہ دن کو بھی چوکی داری کرتے ہیں, رات کو بھی چوکی داری کرتے ہیں, یہ تو اس کا ایک لازمی حصہ ہے. لیکن ایک رات جہاد میں نگرانی کرنے کا یہ ثواب عظیم ہے کہ 1000 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ باعث فضیلت ہے ایک رات کی چوکی داری. ایسی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ایک دن اللہ کے راستے میں نگرانی کرنا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل فرما دیں گے. ایک دن اللہ کے راستے میں چوکی داری کرنا ایک دن, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل فرما دیں گے, جو اور ان خندق میں سے ہر خندق اتنی لمبی چوڑی ہے جیسے کہ 7 آسمان اور 7 زمین. اللہ اکبر. 7 آسمان اور 7 زمین دونوں مل کر کے جتنا اس کے اندر فاصلہ ہے اتنی لمبی چوڑی 7 خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل کر دیں گے, یعنی دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دور کر دیں گے. دیکھو عمل کتنا سا ہے, ثواب کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے جس طرح بھی ہو سکے جہاد میں حصہ لینا چاہیے, جس طرح بھی ہو جہاد میں حصہ لینا چاہیے. اور حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین یعنی دشمنان اسلام سے, یہودی بھی آ گئے اس کے اندر, عیسائی بھی آ گئے, ہندو آ گئے, مجوسی آ گئے, دنیا بھر کے سارے مشرک اور کافر اس کے اندر آ گئے, کہ مشرکین یعنی دشمنان اسلام سے تم اپنی جان, اپنے مال, اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرو. اگر جان سے حصہ لینے کا موقع ہو تو جان سے حصہ لو، مال سے حصہ لینے کا موقع ہو تو مال سے حصہ لو، زبان سے حصہ لینے کا موقع ملے تو زبان سے حصہ لو، لیکن لو، پیچھے نہ ہٹو، جس طرح بھی موقع ملے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اب فلسطین کے اندر جہاد ہو رہا ہے اور مجاہدین ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں، اب ہم قانونی پابندیوں کی وجہ سے خود تو جا نہیں سکتے، حکومتوں کے ایسے آپس کے اندر معاہدے ہیں اور قاعدے ہیں، ان میں قوانین ہیں کہ ہمارا وہاں پر جانا ظاہراً مشکل ہے. تو جان سے حصہ لینا تو ظاہراً ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن مسلمانوں میں جن کو جان سے حصہ لینے کا موقع ہے تو وہ ضرور اس میں حصہ لیں. افسوس ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً ہمارے مسلمان ممالک 52 ہیں اور ان میں بڑی بڑی طاقت والے بھی ہیں، جیسے پاکستان، سعودی عرب، ترکی وغیرہ، اور یہ اپنی جان سے بھی حصہ لے سکتے ہیں، اپنے اسلحے سے بھی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ سارا عالم اسلام خاموش ہے، خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے. بس یورپ زندہ ہو رہا ہے اور وہ بیدار ہو رہا ہے، وہ اپنی طرف سے مظاہرے بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہر طرح سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم بھی کر رہے ہیں. یعنی کافروں سے تو مدد مل رہی ہے، مسلمانوں سے نہیں مل رہی. یہ کتنا افسوسناک مقام ہے یہ. لیکن بہرحال یہ ہماری کوتاہی ہے، کوتاہی ہے تو اپنی کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے. لیکن عالم اسلام میں، دنیا بھر کے مسلمانوں میں، جو جو اپنے جان سے حصہ لے سکتے ہیں انہیں حصہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی حصہ جان سے نہیں لے سکتا ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سے ہر مسلمان مرد عورت حصہ لے سکتا ہے. ایک اپنے مال سے حصہ لینا، کیونکہ مجاہدین کو مال کی بھی ضرورت ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مال کی بھی ضرورت ہے، انہیں کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، پہننے کو بھی چاہیے، رہنے کو بھی چاہیے. انہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں، وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل نے ان پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے. تو اس کے اندر مال کی سخت ضرورت ہے، جتنا بھی مال ان کو دیا جائے فی الحال کم ہے. لہذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے، ہمارے ملک کے مسلمانوں کو چاہیے، اور ہم جو یہاں اس وقت یہاں الحمدللہ جمع ہیں، ہم سب کو اس میں حصہ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لے، تاکہ ہمارا مال ان کے پاس پہنچے اور ان کے کام آئے. یہ بھی جہاد میں حصہ لینا ہے. حضور نے فرمایا اپنے مال سے بھی حصہ لو، تو یہ مال خرچ کرنا یہ بھی جہاد میں حصہ لینا ہے. اور حصہ لینا ہے تو یہ فضائل ہیں اس کے جو آپ کے سامنے میں نے تھوڑے سے بیان کیے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی زبان سے حصہ لیں. زبان سے حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حمایت کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے حق میں اپنی حمایت کا اعلان کریں، اور ان سب سے بڑھ کر ان کے حق میں گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کریں. اب یہ دعا کرنا ایسا بہترین عمل ہے جو نہایت آسان بھی ہے، اور ہر آدمی ہم میں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ عمل کر سکتا ہے، روزانہ کر سکتا ہے، بلکہ ہر نماز کے بعد کر سکتا ہے. ہر نماز کے بعد، صبح شام، تہجد کے وقت، جہاں ہم اپنے اہم اہم مقاصد کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں ان کی کامیابی کامرانی کے لیے بھی دعائیں کریں. حدیث میں فرمایا دعا صلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاد سے بھری ہوئی ہے. ہم دوسری سنتوں کو تو اہمیت دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کے بعد جہاد ہی جہاد فرمائے. غزوہ بدر کا واقعہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا تھا، آج میں آپ کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا واقعہ سناتا ہوں، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت جھیل کر تکالیف برداشت کر کے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا ہے. رمضان سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. 10,000 صحابہ اکرام کا آپ کے ساتھ لشکر تھا, اور آپ نے ایسی زبردست حکمت عملی اختیار فرمائی کہ جو آپ ہی کا حصہ ہے, کہ آپ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اس ارادے کی اور 10,000 کے لشکر تیار کرنے کی ایسی تدبیر اختیار فرمائی کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چل سکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. آخر تک آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں. اور آپ کی حکمت یہ تھی کہ میں اس طرح اس کو راز میں رکھوں کہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے کہ میں مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے پہنچ رہا ہوں. یک بیک جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو بس پھر ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہوگی, اور مکہ مکرمہ فتح کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اور یہ 8 ہجری کے جس رمضان میں آپ تشریف لے گئے ہیں, سخت گرمی کا موسم تھا, اور مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں تو بلا کی گرمی پڑتی, اور چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا, رمضان شریف میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں, تو آپ نے صحابہ کرام میں اعلان بھی کر دیا تھا کہ کوئی روزہ نہ رکھے. لیکن آپ نے خود عزیمت پر عمل فرمایا کہ باوجود سفر کے, اور وہ سفر بھی جہاد کا سفر, آپ نے روزے کا اہتمام فرمایا. اور بعض مرتبہ روزے کے اندر حضور کو اس قدر تکلیف ہوتی تھی کہ آپ سر پر پانی ڈالتے تھے, لیکن بہرحال آپ دوران سفر روزے سے بھی رہے, اور آپ کے پیروی میں خاص خاص صحابہ کرام بھی روزے سے رہے, اور باقی حضرات نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے کا اہتمام نہ کیا, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہوا ہے کہ جو سفر میں ہو وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ کتنا مشقت والا کام ہے, گرمی کا زمانہ, جہاد کے لیے روانہ, بلا کی گرمی, بھوک پیاس الگ, لیکن روزے سے بھی ہیں اور جہاد کے لیے آپ اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہو رہے ہیں. پھر جب مکہ مکرمہ قریب رہ گیا تو پھر آپ نے روزہ رکھنا بند کر دیا, اور آپ نے باقاعدہ کھڑے ہو کر کے ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے پانی کا ایک کٹورا منگوایا اور ان کے سامنے دن کے اندر پانی نوش فرمایا, تاکہ وہ صحابہ کرام جو حضور کی پیروی میں روزے رکھ رہے تھے وہ بھی نہ رکھیں. اور یہاں آپ نے رخصت پر عمل فرمایا, اور ان صحابہ کرام نے بھی پھر روزہ نہ رکھا جو آپ کی پیروی میں روزہ رکھ رہے تھے. اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کو پتہ چلا کہ ارے حضور اتنا بڑا لشکر لے کر کے آ گئے, اور ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ نے سب بندی فرمائی. لشکر کے ایک حصے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا, جن کو آپ نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کی تلوار. اور دوسرے حصے پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. اور مکہ مکرمہ کا ایک بالائی حصہ ہے, ایک نشیبی حصہ ہے, دونوں طرف سے آپ نے حملہ کرنے کا حکم دیا, اور فرمایا کہ جو بھی مقابلے پہ آ جائے اس کا کام تمام کر دو, اور فرمایا صفا پہ آ کر مجھ سے ملنا. صفا پہاڑی مشہور پہاڑی ہے جہاں سے عمرے کی اور حج کی صحیح شروع ہوتی ہے، صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا صفا پہ آ کے تم مجھ سے ملنا. چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کی رہنمائی میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اور الحمدللہ ذرا سی دیر میں اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، وانجز وعدہ، اور اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. وانجز وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا فرمایا. وہضم الاحزاب وحدہ، اور لشکر کو تنہا اللہ پاک ہی نے شکست دے دی. اللہ پاک نے شکست دی، میں نے کوئی شکست نہیں دی. معلوم ہوا جب کسی سے کوئی نیک عمل ہو جائے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس کی توفیق سے یہ کام ہوا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. نہ دل میں سمجھے نہ زبان سے کہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. ہمیشہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ، وانجز وعدہ، ونصر عبدہ، وہضم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد پھر آپ حرم شریف میں تشریف لے گئے اور حضرت اسود کے سامنے جا کر کے آپ نے نیت کر کے بیت اللہ کا طواف فرمایا، اور پھر خانہ کعبہ کے چاروں طرف کفار مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹے خدا ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے خدا ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ کے چاروں طرف انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ آپ ان کی آنکھوں پر مارتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، آپ یہ کہتے جاتے تھے اور وہ بت گرتے جاتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے خانہ کعبہ کے جو چابی رکھنے والا تھا اس کو بلایا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے نماز ادا فرمائی آپ نے، اور باہر آ کر کے آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ جو ہتھیار رکھ دے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، جو حضرت ابو سفیان گھر چلا جائے اس کو بھی معافی ہے. اس طرح سے عام معافی کا اعلان فرمایا. اس طرح سے اللہ پاک نے آپ کو مکہ مکرمہ کی فتح سے مالا مال فرمایا. جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور تقریباً 18 دن آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، تو آپ کو پتہ چلا کہ وادی ہنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف حضور سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ چلا، اور انہوں نے اپنے ساتھ اور بھی دوسرے قبیلوں کو جو جنگجو قبیلے ہیں ملا لیا ہے، اور ملا کر کے وہ سب مسلمانوں پر اور حضور پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں. حضرت ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کی تحقیق کے لیے بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ کہ واقعی وہ جہاد کی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا واقعی وہ جنگی تیاریوں میں مشغول ہیں، اور یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن یہ بڑی جنگجو قومیں تھیں. بنو حوازن تو زبردست تیر انداز تھے، اتنے زبردست تیر انداز تھے کہ ان کا نشانے سے تیر خطا نہیں کرتا تھا، جس نشانے پر تیر مارتے تھے جگہ پہ جا کے اور ہدف پہ جا کے لگتا تھا وہ. تو انہوں نے تیاری شروع کر دی حضور سے لڑنے کی، اور دوسرے قبیلے والوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. جب آپ کو پتہ چل گیا تو بس پھر آپ نے ان پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور ان سے لڑنے کا ارادہ فرما لیا. آپ کے ساتھ 10,000 تو وہ مسلمان صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے. اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا تو مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے جھک در جھک مسلمان ہونے لگے. وہ تھے اسی انتظار میں کہ اگر مسلمان مکہ مکرمہ فتح کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے, اور اگر فتح نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے مذہب پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو فتح عطا فرما دی, تو وہ سب آ کر کے حضور سے مسلمان, حضور کے ہاتھ پر اسلام لانے لگے, اسلام قبول کرنے لگے. تو ان میں ان نو مسلموں میں 2000 وہ تھے جنہوں نے حضور سے درخواست کی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوں گے. یہ نوجوان قسم کے لوگ تھے, ان کے پاس ہتھیار بھی پوری طرح نہیں تھے, اور آج تک کبھی کسی جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے. جہاد کا شوق تھا کہ جہاد اتنی اونچی اور اعلی عبادت ہے, اس کا اتنا ثواب ہے, لہذا ہم بھی شریک ہوں اور حضور کے ساتھ شریک ہوں. تو اس میں شوق جہاد میں یہ لوگ شریک ہو گئے, لیکن یہ زیادہ لڑنا نہیں جانتے تھے اور کبھی کسی جنگ میں یہ شریک بھی نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی حضور سے درخواست کی, آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی. یہ 2000 تھے. اس طرح 12000 کا لشکر لے کر کے آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے. حنین جو وادی ہے حنین, یہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے, اور میدان عرفات جہاں پر حج ہوتا ہے اس سے کچھ آگے ہے یہ, اور اس کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں. حضور ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے کہ یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن نے آ کر کے ان پہاڑوں, دروں اور غاروں کے اندر اپنے مورچے بنا کر بیٹھ گئے. اب جیسے ہی حضور اپنا لشکر لے کر کے وادی حنین میں اترے تو انہوں نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی, اور بارش بھی ایسی جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے, جسے ٹڈی دل ہوتا ہے کہ جب ٹڈیوں کا غول کا غول آتا ہے تو بس ہر جگہ ٹڈی ٹڈی نظر آتی ہیں. بس اس طرح تیر انہوں نے برسائے. تو یہ جو نوجوان تھے 2000 یہ گھبرا گئے اور ان کے پاؤں پھسل گئے اور یہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے, اس کی وجہ سے کچھ اور بھی منتشر ہو گئے. جب حضور نے صورتحال دیکھی تو فوراً آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اعلان کرو کہ اصحاب سمورہ کہاں ہیں. سمورہ کہتے ہیں کیکر کے درخت کو, اور یہ حدیبیہ میں تھا, ایک درخت تھا کیکر کا حدیبیہ میں, اور حدیبیہ میں کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی جس میں انصاری صحابہ کرام وغیرہ نے حضور کے دست مبارک پر جہاد پر بیعت کی تھی کہ حضور ہم آپ کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑیں گے اور ہم جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے. تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ حضرات کہاں ہیں جنہوں نے کیکر کے نیچے میرے ہاتھ پر جہاد کرنے کے لیے بیعت کی تھی, وہ کہاں ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس لیے حکم دیا کہ ان کی آواز بہت بلند تھی. ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں جبل صلہ پر کھڑے ہو کر 8 میل دور اپنے بچوں کو ہوشیار کر دیا کرتے تھے. 8 میل تو بہت ہوتا ہے بھائی, جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے 8 میل دور اپنے بچوں کو ہوشیار کر دیا کرتے تھے. اور جنگل میں اگر کوئی بھیڑیا یا کوئی چیتا ان کی بکریوں کو نقصان پہنچا تو وہیں سے ڈانٹ دیا کرتے تھے, اور ان کی ڈانٹ سے وہ بھاگ جاتا تھا. ایسے اللہ پاک نے ان کی آواز کو بلند فرمایا تھا, اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم آواز دو کہ اصحاب سمورہ کہاں ہیں. تو حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں نے کہا کہ اصحاب سمورہ کہاں ہیں تو میرے اعلان کو سن کر کے وہ ایسے واپس بھاگے, اس طرح واپس آئے جیسے گائے اپنے بچوں کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آتی ہے. اس طرح سب ایک دم واپس آئے اور سب حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے, اور پھر حضور نے جم کر دشمن پہ حملہ فرمایا. اور آپ سفید خچر پر سوار تھے, آپ اس سے آپ نے اترے بھی اور اللہ تعالی سے دعا بھی فرمائی, اور آپ نے مٹی لے کر کے دشمن کی طرف پھینکی بھی, اور یہ بھی فرمایا ان نبی اللہ کذب ان ابن عبد المطلب, میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا تو ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ تمام کے تمام کافر جو وہاں پر لڑنے کے لیے جمع تھے بھاگنے لگے، اور ان کافروں نے ایک اور کام کیا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے گھروں کو خالی کر کے سب کچھ ساز و سامان بچوں عورتوں کے ساتھ میدان میں آئیں گے، تاکہ بس ادھر یا ادھر، یا تو فتح یا پھر ختم، اس لیے اپنے گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ آدمی کو یہ خیال آیا کہ بھئی چلو گھر چلیں، گھر میں ہے کچھ نہیں تو جائیں گے کس کام کے لیے، لہذا وہ وہاں اپنے گھروں سے اپنے عورتوں کو بھی لیا ہے، اپنے بچوں کو بھی لیا ہے، اپنے غلام باندیوں کو بھی لیا ہے، اپنے بھیڑ بکریوں کو بھی لیا ہے، اپنے گھوڑے اونٹ بھی لیا ہے، بس جو کچھ ان کا سرمایہ تھا مال و دولت تھا سارا کا سارا میدان میں لے آئے، اور انہوں نے میدان میں پہاڑ کے دامن میں وہ سب سامان رکھا ہوا تھا، عورتیں بچے بھی وہیں پر تھے کہ بھائی بس اب یہ آخری مارکا ہے ہمارا ادھر یا ادھر. تو ایک صحابی نے یہ سب کچھ دیکھ کر کے حضور سے عرض کیا، حضور یہ تو سب کچھ لیا ہے، ان کا تو سارا ساؤ سامان یہاں جمع ہے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کل یہ سب تمہارے لیے انشاءاللہ مال غنیمت بنے گا، اور بن گیا. کہ دوسرے دن پھر اللہ پاک نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ وہ اپنے ساز و سامان کو بھی، مال و دولت کو بھی، جانوروں کو بھی، عورتوں بچوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، ایسی زبردست. اور بنو حوازن اور بنو ثقیف بھاگ کر یہ طائف چلے گئے، اور وہاں جا کر قلعہ بند ہو گئے، اور اللہ پاک نے حضور کو غزوہ حنین کے اندر فتح مبین عطا فرمائی، اور آپ نے نو مسلموں کو اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو مال غنیمت میں سے بڑی بڑی مقدار میں ان کو مال عطا فرمایا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. پھر یہ جب بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ طائف جا کر وہاں قلعے کے اندر بند ہو گئے، حضور نے تو حضور ان کا پیچھا کیا اور طائف آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے بھی طائف کا محاصرہ کر لیا. اور پہلے زمانے میں عام طور پر آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا کہ قلعے ہوتے تھے، شہر قلعے کے اندر ہوتا تھا، اس کے عام طور پر چار بڑے دروازے ہوتے تھے، بس ان کو بند کر دو تو سارا شہر محفوظ، کھول دو تو آنا جانا شروع. تو طائف بھی ایسے ہی تھا، اس کے دروازے تھے وہ اسے بند کر کے یہ بنو ثقیف وغیرہ اس میں بند ہو کر کے بیٹھ گئے. اور اب اس زمانے میں محاصرہ کیا جاتا تھا، یعنی قلعے کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، اب اس محاصرے میں قلعے کے اوپر سے تیر اندازی بھی ہو جاتی تھی، آپس میں مقابلہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن کبھی کبھی دشمن گھبرا کر کے دروازے کھولتا تھا تو باہر آ کے لڑائی ہو جاتی تھی. تقریباً بیس دن محاصرہ رہا، بیس دن، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. تو پھر آپ کو بدریا وہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے اعلان فرمایا کل ہم واپس جائیں گے، بھائی کل ہم یہاں سے واپس مدینہ منورہ جائیں گے. تو بعض جوشیلے جوانوں نے کہا حضور بیس دن سے تو ہم اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اب بغیر فتح کے چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا دل چاہ رہا ہے تو کل لڑ کے دیکھ لو. اب دوسرے دن بھی وہ لڑے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور کی بات میں عمل کرنے میں بہتری ہے، لہذا آپ ان کو دعا دے کر کے کہ اللہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس پہنچا دیجیے، دعا فرما کر کے آپ تشریف لے گئے. اور ابھی آپ مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ حضور میں واپس جا کر اہل طائف کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے، تم احتیاط سے کام لینا. مگر ان پر اتنا اس کا غلبہ ہوا اسلام کی دعوت دینے کا کہ وہ طائف میں آ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو کسی نے ان کو تیر مار کے شہید کر دیا. اس طرح سے شہدائے طائف جو ہیں وہ طائف کے اندر آرام فرمائے. اور اس کے ایک مہینے کے بعد حضور کی دعا رنگ لائی، اور ان بنو ثقیف نے بنو حوازن نے جو رہ گئے بچ گئے تھے انہوں نے آپس میں سوچا کہ بھئی سارے عرب کے لوگ تو مسلمان ہو گئے، سب نے اسلام قبول کر لیا، ہم ہی رہ گئے. اب ہم اکیلے رہ کر کیا کریں گے، کس کس سے لڑیں گے؟ لہذا ہمیں بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے. اس طرح سے سارے اہل طائف بھی مسلمان ہو گئے. ان کا ایک وفد حضور خدمت میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، اور اس نے آ کر کے آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کر لیا. اس طرح سے سارے اہل طائف بھی مسلمان ہو گئے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور مکہ مکرمہ فتح فرمایا، پھر آپ نے حنین کے اندر بنو ثقیف اور بنو حوازن سے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، پھر آپ نے طائف کا محاصرہ فرمایا اور وہاں پر گرمی کے زمانے میں آپ مقیم رہے اور کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے فتح ہو جائے. پھر جب بھئی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ فتح نہیں ہوگا، لہذا پھر آپ تشریف لے گئے. تو یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کا عمل ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے جہاد میں حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سے ہماری شامت اعمال بھی دور فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ہموم و غموم، آفات و بلیات میں ہم مبتلا ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ان تمام تکالیف کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما اور ہمارے ان تمام تکالیف کو بھی دور فرما. یا اللہ ہمارے جہاد میں حصہ نہ لینے کی جو کوتاہی ہے اس کو بھی درگزر فرما. یا اللہ اس کو بھی درگزر فرما. یا اللہ عالم اسلام کو بیدار فرما. یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اور انہیں فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، فلسطین کے مسلمانوں کی تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، مجاہدین کی قدم قدم پر مدد فرما، نصرت فرما، اور ملائکہ ان کی نصرت کے لیے نازل فرما. یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، اور ان کے مقابلے پر اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو ناکام فرما، تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما، رسوا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے مال اور زبان سے جہاد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اپنی زبان اور اپنے مال سے حسب استطاعت یا اللہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. دن رات ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. جو جو مسلمان خواتین حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا اللہ یا اللہ ان کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ تمام نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ مشتبہ صاحب کی تمام معاشی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان کی تمام معاشی پریشانیاں دور فرما، اور جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی بھی ساری دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك.